بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مکہ المکرمہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی کتابیں ہر طرح کی تعریف اور میدان سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں. اللہ درود سلامتی اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور تمام صحابہ پر. اما بعد، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر طرح کی دین میں نہیں ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے اللہ، تو لغزش کو معاف کر دے. اے اللہ، تو ہمیں عذاب آخرت سے بچا. اے اللہ، تو ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا دے. مسلمانوں، اللہ کا گھر، اس کا حرم اور اس کے شعائر و مقدسات ہمیشہ اللہ کی طرف سے امن میں رہے ہیں، اور اس کی طرف سے ان کی نگرانی کرنے اور حفاظت کرنے والے متعین ہیں. اللہ ان کی حفاظت کے لیے انسانوں، پرندوں اور جمادات کو مسخر کرتا ہے. متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں زمین ایک ایسے لشکر کے ساتھ دھسا دی جائے گی جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گی. اللہ کی گزری نشانیوں اور باقی رہنے والے واقعات میں سے یہ ہے کہ اس نے ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کے حملے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے ہاتھی کا ذکر باقی رکھا، اور ہاتھی والے کو اس کی بے وقعتی کے سبب اور اس کا ذکر مٹانے کے لیے نظر انداز کر دیا. ہر زمانے میں جیسے ابرہ رہا ہے، ویسے ہی اس کے لیے ہر وقت گھات میں ابابیل بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ چال چلتے ہیں، اور اللہ چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. ہاتھی والے نے اپنے منحوس حملے سے پہلے ایک گھر بنایا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے پھیر دے. اور اسی طرح کچھ لوگ مزارات اور مقامات بنائے تاکہ اللہ کے گھر سے پھیر دیں. انہوں نے ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حرم میں الحاد مچانے اور تخریب کاری کے لشکروں کو بھیجا، مگر ان کے سامنے راستے مسدود ہو گئے، ہیلے کام نہ آ سکے، اور اللہ نے ان کی چال کو وسوسہ، دھمکی، افواہ اور ڈرانے کی شک میں لوٹا دیا. یہ میڈیائی حملے نہ حجاج و معتمرین کو روک سکے، اور نہ وہ ان سے زائرین اور عبادت گزاروں کو پھیر سکے. ان واقعات میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے ان کی وہ چیز ظاہر کر دی جسے تقیہ نے چھپا رکھا تھا، اور ان لوگوں کو ہوش آ گیا جو غفلت میں ان کا دفاع کرتے تھے، اور حق کی صف باطل سے الگ ہو گئی. ہم جہاں ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہیں ہم ان دنوں اس کی حمد و شکر کا ورد کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مہمانوں اور اپنے گھر کے حاجیوں کو سلامتی، آسانی، حفاظت اور مدد سے نوازا ہے، اور انہوں نے اپنے مناسک اس حال میں ادا کیے کہ اللہ کی عنایت انہیں گھیرے ہوئی تھی، اور اس کے الطاف ان کی نگہبانی کر رہے تھے. سو اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے. پھر شکر ان لوگوں کا جنہیں اللہ نے اس امن کا سبب بنایا اور اس اعجاز سے نوازا. ساتھ ہی شکر ان لوگوں کا جنہوں نے حرمین میں، ملک کے حدود اور راستوں میں حاجیوں کی خدمت کی. اللہ کے بندو، موسم حج کی کامیابی ایک ایسی فتحیابی ہے جس سے مؤمن خوش ہو رہے ہیں، اور صرف منافقین ہی اسے ناپسند کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس سے خوش ہو جائیں. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے اپنے شرعی اسباب اور الہی قوانین ہیں. نصیحت لینے، تدبر کرنے اور اتباع کرنے کے لیے ان کے پاس رکنا ضروری ہے. اس کی پہلی چیز یہ ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد حج کو اس چیز کے لیے خالص کیا جائے جس کے لیے اسے مشروع قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے توحید، اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے، اس کے سوا کسی اور کا نہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ کے لیے دعا اور عبادت کو خالص کیا جائے حج کی آیتوں میں آیا ہے. بس جب تم عرفات سے روانہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم اپنے مناسک سے اور جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے گھر کا طواف، صفا و مروہ کی سعی اور کنکریاں مارنا یقیناً اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے، اور سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حج کا شعار تکبیر و تلبیہ ہے، سب کے سب اللہ کی تعظیم و توحید ہے. چنانچہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے، اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے. حج کو ہر اس آلائش سے پاک رکھنے پر اصرار کرنا جو اس مقصد کے مخالف ہو اللہ کی توفیق اور اس کی طرف سے اس گھر اور اس کے قاصدین کی حفاظت کا حصہ ہے. چنانچہ غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، اور صرف اسی کی تعظیم ہو جس کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے. حج سیاسی سودا بازیوں، نورا کشتیوں اور تنازعات کا میدان نہیں، اور حج جو اس وقت تک خوشگوار بنا رہے گا جب تک وہ ان آلائشوں اور بدعات سے پاک رہے گا. اللہ کے گھر کے حاجی اور مسلمانوں، حج کی حفاظت کرنے والے اسباب میں دوسرا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نیز فرمایا، رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. حاجی نے اپنے مناسک ادا کر لیے، جبکہ ہر مشعر میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو ان کے ساتھ گھوم رہا تھا. چنانچہ طواف صرف اسی طرح ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سعی ویسی ہو جیسی آپ نے کی، اور وقوف کنکری مارنا اقامت اور روانگی یہ سب ویسے ہی ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے. یہ صرف حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے دین کو شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو لازم پکڑو. نیز آپ نے فرمایا، جس نے ہمارے معاملے میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تو وہ مردود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن شاہ راہ پر چھوڑا ہے جس کی راہ تو اس کے دن کی طرح ہے. اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی منہ موڑ سکتا ہے. ہمارے رب کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے درمیان موجود ہیں، انہیں کی طرف رجوع اور فیصلہ کیا جائے. ختم رسالت اور تمام دین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان دونوں پر چلتے رہے. نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. چنانچہ جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے تبلیغ کرتے ہی مشروع قرار نہیں دیا ہے وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے. ایسے زمانے میں جب کہ کئی مدعیان حق ہیں اور سنت کی پابندی کرنے کے مختلف دعوے ہیں، اور ایسے وقت میں جب کہ جماعتوں، فرقوں اور مناہج کی بہتات ہیں جنہوں نے بانٹا ہے متحد نہیں کیا ہے، ان کی اکثریت نے مساعی کو منتشر کیا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یا دفاع نہیں کیا ہے، ایسے حالات میں اسلام کے ساتھ جو کہ اعتدال اور آسانی کا دین ہے کچھ ایسی آلائش چسپا ہو گئی ہیں جنہوں نے اس کی رونق اور شفافیت کو ڈھانپ لیا ہے اور مسلمانوں کو بانٹ دیا اور منتشر کر دیا ہے. اس سے بھی بدتر ہے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور ان کی گروہ بندی کر کے اور انہیں فرقوں اور گروہوں میں بانٹ کر عام مسلمانوں پر دھول چھڑکنا، جو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ امت کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو بیرونی دشمنوں کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہیں. علماء پر واجب ہے کہ امت کے سامنے اللہ عز و جل کی اس فرمان، بے شک یہ امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ سے ڈرو، اور اللہ سبحانہ کی اس فرمان، کیا تم ان مشرکین میں سے نہ ہو جا جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا اور خود گروہوں میں ہو گئے. ہر گروہ اپنی چیز پر شادہ ہے کہ حقیقت تو تقاضے کو واضح کریں، اور یہ واضح کریں کہ امت کے علماء کا نفس نکالنا در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے تابعین اور علماء اسلام، ائمہ فقہ اور ان کے شاگردوں کو مطعون کرنا ہے جنہوں نے سوائے اسلام کے دوسرا نام، مسلمان کے علاوہ دوسرا لقب اور اتباع سنت کو چھوڑ کر دوسرا منہج اختیار نہیں کیا، اور ان سب سے دین میں بدعت ایجاد کرنے اور سید المرسلین کی سنت سے بیزار رہنے کی مذمت صحیح طریقے سے ثابت ہے۔ الحمدللہ گو کہ مسلمانوں کے اندر اپنے خلاف بنی جانے والی سازش کے بارے میں شور و احتیاط پنپ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا کلمہ جمع کرنا اور ان کی صفیں متحد کرنا شرعی فریضہ اور الہی حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور منتشر نہ ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر اس اختلاف کو زندہ درگور کر دیا جائے جو مختلف مسلمانوں کی صف میں شغاف پیدا کرے اور ان کی جمعیت کو متفرق کرے، کیونکہ امت اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے کہ اسے مزید باہمی دشمنی اور قطع تعلق کی اجازت دے، اور جو شخص تفرقہ ڈالنے اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے گا وہی خود اکیلے الگ تھلگ پڑ جانے والا ہوگا، اور وہی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہوگا، جبکہ عام مسلمان اسلام اور اتحاد کے دائرے میں باقی رہیں گے، انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت جمع کرے گی، جبکہ ان کا قبلہ ایک اور ان کا دین ایک ہے۔ اس حج کے موسم میں اللہ کے فضل سے اجتماعیت، ہم آہنگی اور اتحاد کا مظہر جلوہ گر ہوا ہے، اور وہ کامیابی کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے۔ حج کا اجتماع روئے زمین پر سب سے عظیم کانفرنس ہے، جس میں بلا تفریق اسلام کے شعائر کے تحت اور رحمان کی خوشنودی کے طلب میں مسلمانوں کو سمیٹنے کی اہل سنت والجماعت کی وسعت افق ظاہر ہوتی ہے۔ سارے لوگ اپنے لباس، حیت اور قصد میں اقساں ہیں، تقویٰ کے سوا کسی چیز میں کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے حج کو بےہودگی، جدال، اختلاف اور تفرقہ سے پاک رکھا، اور امت پر واجب ہے کہ اس موقف کو یاد رکھے اور جان لے کہ جس چیلنج کا امت کو سامنا ہے وہ اس بات سے بڑا ہے کہ تفصیلات میں غرق ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم آپس میں لڑائی نہ کرو کہ تم ناکام ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے محترم گھر اور اس کے حجاج کرام کو جن چیزوں سے گھیر رکھا ہے ان میں سے سلامتی، اطمینان اور امن ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ ایسے حرم جس میں حیوان، پتھر، پرندہ اور درخت امن پاتا ہے، جس میں مؤمن، اس کے خون، مال اور آبرو کی حرمت کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حج سلامتی اور امن کا جلوس ہے۔ اللہ کی توحید کے سوا کوئی ندا نہیں، اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی پکار نہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں۔ اس پر حج کی سلامتی اور حجاج کی دیکھ ریکھ کے ذمہ داروں کی سچائی اور تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے ان کی نسلیں اور زمانے جو بھی ہوں، محبت کا سایہ چھایا رہا۔ یہ حج تمام عالم کے لیے پیغام ہے کہ یہ دین اور اس کے شعائر رحمت، عدل اور سلامتی اور امن ہیں، اور یہ کہ اسلام اور مسلمان تشدد، دہشت گردی برطرف کرنے اور دشمنی مول لینے سے بری ہیں۔ یہ ان سیکورٹی اہلکاروں کے لیے شکر و تعظیم کا مقام ہے جو مقدس ملک اور سرزمین حرمین شریفین کی سلامتی کی نگرانی، اس کے حدود اور سرحدوں میں ملک کی پاسبانی اور حرمتوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت کرتے ہیں۔ ان کی بہادریاں کسی حملے کو روکنے یا دہشت گردانہ منصوبوں کو ناکام بنانے یا شرپسند اور غدار سیل کو نبی نقاب کرنے میں جلوگر ہوتی ہیں۔ اللہ سے خالص دعا ہے کہ وہ ان کی حفاظت، رہنمائی اور مدد فرمائے اور انہیں ثواب عطا فرمائے۔ یہ امن جس سے اللہ نے حرم کے مکینوں کو نوازا ہے اور انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا، وہ حج کی کامیابی اور اس کی سلامتی کا بنیادی سبب ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کی نعمت و احسان ہے، نیز وہ ایسا واجب ہے جسے مؤمن انجام دیتے ہیں، اور انہیں حق ہے کہ وہ اپنی تمام تر طاقت کے ذریعے اس کا دفاع کریں، کیونکہ کوئی بھی دھمکی جو اس امن کو نشانہ بنائے وہ ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کے رمز اور اس کی نماز کے قبلہ کے تئیں دھمکی ہے۔ حج اور اللہ کے شعائر، توحید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کا شعار، وحدت، سلامتی، رحمت اور امن کی علامت اور اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر سکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم کو تو ہم کو دنیا ہی میں بھلائی عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعد ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نعمت سے نیک اعمال پورے ہوتے ہیں اسی کے لیے زمین و آسمانوں کے برابر حمد ہے۔ اے اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تعریف ہے کہ تو نے حج کے پورا اور مکمل ہونے کو آسان کیا اور نعمت توفیق اور ہدایت سے بھرپور نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود سلامتی اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ و صحابہ پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، حاجی جب اپنا ملک واپس ہونا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ اس گھر کا طواف ودا کرے اور اسے اس کے لیے سعی اور سر منڈوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مومن عمر کے آخری حصہ اور زندگی کے اختتام میں قرب رخصت کو ذہن میں حاضر رکھے اور اس بات کو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ آزمائش اور عمل کا گھر ہے اور کسی بھی لمحے موت آپ کو آ دبوچ سکتی ہے۔ وہ فضیلت والی یہ دن ختم ہو چکے ہیں، لیکن مومن کی پوری عمر خیر ہے، وہ نیکیوں کا کھیت اور طاعتوں کے اگنے کی جگہ ہے۔ عمر مومن کے اندر خیر ہی کا اضافہ کرتی ہے اور اللہ کی عبادت زمان و مکان کے حدود سے بالاتر ہے۔ عمل کرنے والے کا اللہ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مطابقت ہی قبولیت کا معیار ہے، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ نیکی کی قبولیت کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی ہو، اور حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آپ پہلے کی بنسبت زیادہ بہتر ہو کر واپس لوٹیں۔ جس کا صحیفہ عمل مغفرت سے پاک ہو گیا ہو، وہ گناہوں کی گندگی کی طرف لوٹنے سے باز رہے، کیونکہ زخم سے زیادہ سخت عہد شکنی ہے، اسے بھلائی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، یقیناً یہ قبولیت کی علامت میں سے ہے۔ پھر پاکیزہ درود و دائم السلام نازل ہو آپ کی معزز ترین اللہ کی معزز ترین مخلوق محمد رسول اللہ پر، آپ کے نیک و پاک باز اہل خانہ اور روشن صحابہ کرام پر۔ اے اللہ، تو ہدایت یافتہ آئمہ اور پسند خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تیرے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو ان کے نہج پر چلیں اور ان کی سنت کا اتباع کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، سرکشوں، ملحدوں اور مفسدوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اس امت کے لیے درستی کا معاملہ طے کر دے، جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو اور گنہگاروں کو ہدایت، جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ اے اللہ، جو ہمارا اسلام اور مسلمانوں اور ان کے ملکوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کی چال اس پر لوٹا دے اور مصیبت میں اس کو گھیر لے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، تو فلسطین، شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، اے اللہ، تو ان کے محاصرہ کو توڑ دے، ان کے حالات درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما۔ اے اللہ، تو مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جارحیت سے آزاد کر دیں۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دیں اور سیریا میں ان کے حالات سدھار دیں۔ اے اللہ، تو انہیں حق و ہدایت پر متحد فرما۔ اے اللہ، تو ان کے خون کو بہنے سے روک لے اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کی محتاجگی دور فرما، ان کے بھوکے کو کھانا کھلا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو مضبوط فرما، ان کے قدموں کو جما دے اور ان پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمرانوں کو اس کام کی توفیق جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، انہیں بھلائی اور تقویٰ پر لگا دے۔ اے اللہ، تو انہیں، ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، حاجی کی خدمت اور حرمین شریف اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، انہیں اس کا بھلائی کے ساتھ بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہر اس شخص کو بدلہ دے جس نے حاجی کی خدمت کی، اور اس شخص کو بدلہ دے جس نے تیرے مہمانوں کی دیکھ ریکھ کی۔ اے اللہ، تو ان کے پلے نیکیوں سے بھاری بنا دی اور ان کے عمل و عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی شریعت تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دی اور انہیں اپنے مؤمن بندوں کے لیے رحمت بنا. اے اللہ تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملک میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دے, برے لوگوں کے شر اور فاجروں کی چال سے ہمیں بچا لے. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دے, ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوموں پر ہماری مدد فرما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے عیبوں کی ستر پوشی فرما, اے ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دے. اے اللہ تو ہم سے قبول فرما, بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے, ہماری توبہ قبول فرما, بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. تیرا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک و منزہ جو بیان کرتے ہیں, اور سلامتی اور رسولوں پر تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے.